سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائی، جو ویڈیوگرافی ہے، فوٹوگرافی ہے، مسائل تو اس کے مفتیان کرام بتائیں گے، باقی سیدھی سی بات جو پرانی ہم لوگ جانتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، اور جو مشہور روایت ہے کہ قیامت میں اللہ پاک تصویر والوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. فضائل اعمال میں ایک روایت ہے، شیخ نے نقل کی ہے کہ گردن جہنم سے ظاہر ہوگی، ایک عنق جو ان کو چن چن کر اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گی. تو اس لیے ہماری نکاح کی مجلس ہو یا عمومی مجلس ہو یا گھر میں، آج کل عموماً دیکھتے ہیں موبائل کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں، اچھا خاصا دیندار آدمی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ فوٹو وہاں لگایا ہوا ہے، کسی نے بیوی کا فوٹو وہاں رکھا ہے، جس کو اجازت دے دی اس نے پوری دنیا کو کہ جو بھی دیکھنا چاہے اور جتنی دیر دیکھنا چاہے ہماری بیوی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنی ماں کا فوٹو کسی نے رکھا ہے اس پر، جہالت ہے اور انتہائی درجے کی جہالت ہے. جن کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، جن کو پردے میں رکھا ہے، اور بہت سے قریبی رشتہ داروں سے بھی ان کو پردہ کروایا ہے، تو ان کی تصویر آدمی لگا کر اپنی بیٹی کی، بیوی کی، والدہ کی، خالہ کی، نانی کی، دادی کی، اس پر لگا کر، یا پورے خاندان کی ایک ساتھ تصویر لے کر اس میں لگا دی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور کسی چیز کا عام ہو جانا وہ اس کا جائز ہو جانے کی دلیل نہیں ہے. بہت سی چیزیں عام ہو گئی جو ناجائز ہیں، تو وہ جائز نہیں ہو جاتی عام ہو جانے سے. باقی اس کے جو مسائل ہیں وہ تو مفتیان کرام سے پوچھ لو. باقی سیدھی سی موٹی سی بات تو اتنی ہے، دوسرا یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. اس آدمی عبادت کو بھی مصور کر رہا ہے، تصویر میں لے رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آدمی حج میں جا رہا ہے، اپنی حج کی عبادت کو تصویر میں لے کر اس کو، عبادت میں تو اخلاص مطلوب ہے کہ آدمی خالص اللہ کے لیے ایسا عمل کریں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں رہے ہو، اور پھر اس کے ذریعے سے مسجدوں میں اور اس قسم کی دینی مجلسوں میں ایک قسم کی ہنگامہ ہی ہوتا ہے اس کا. اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس کی کوئی کوشش نہ کرے فوٹو لینے کی یا ویڈیو بنانے کی. اس کو عمل ہے، اس کو عمل رہنے دے. اس وقت جو ہماری یہ مجلس ہے کہ اس میں نکاح بھی ہو رہے ہیں، نکاح بھی ایک عبادت ہے شریعت اسلام میں، نکاح بھی ایک عبادت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا. پہلا نکاح آپ کا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، تو اس کی مجلس اسی طرح ہوئی کہ اس میں خطبہ ہوا، ایجاب اور قبول ہو گیا اور نکاح ہو گیا. اسی طرح جتنے بھی نکاح ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، آپ نے صحابہ کے نکاح پڑھائے، نکاح کا عمل یہی ہوتا تھا کہ ایجاب اور قبول ہے اس میں اصل، اور اس سے پہلے خطبہ سنت ہے. ایجاب قبول سے نکاح ہو جاتا ہے، مہر کے عوض میں گواہوں کے درمیان میں ہوا تو نکاح ہوگا. اتنا آسان ہے، سیدھا سا ہے، سمپل ہے، اس لیے کہ یہ عام ضرورت ہے. جہاں انسان بالغ ہوتا ہے نکاح ضرورت ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا حاجت ہے، پیدائش سے ہی شروعات ہو جاتی ہے اس کی. بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے تو دودھ سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے. ڈیڑھ دو سال کا ہوتا ہے اب اس کو مزید بھوک لگتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت رہتی ہے تو روٹی چاول کھلاتے ہیں اس کو. پھر وہ مستقل حاجت بن گئے اس کی، کھانا پینا، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے. ایسے ہی ایک عمر ہو جانے کے بعد نکاح ضرورت ہو جاتی. فقہا نے اس کے مسائل لکھے ہیں. ایک عمر اور ایک کیفیت میں نکاح واجب ہو جاتا ہے، خالی ضرورت نہیں ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے. جب نکاح کر لینا لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی واجب ہے، اگر وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے. گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اس کو قوی اندیشہ اور اس کو قدرت ہے نکاح پر، تو اسے نکاح کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں کو ترغیب دی اس کی، او نوجوانوں، اگر تمہیں استعداد ہے نکاح کرنے کی تو نکاح کر لو، اور نکاح کی استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو، کہ روزوں سے نفس قابو میں رہے گا، گناہ سے حفاظت ہو جائے گی. لیکن آدمی کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی حال میں، کہ بھائی بہت مجبور ہے بیچارہ کیا کرے گا، تو بیچارہ نہیں ہے وہ، بیچارہ نکاح کر لے. اللہ پاک نے اس کو آسان بنا دیا ہے، اس کو نکاح کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور نکاح کو بہت آسان بنایا ہے شریعت اسلام میں. صرف مہر واجب ہوتی ہے، نکاح میں جو چیز واجب ہے وہ مہر ہے، اور مہر کی مقدار بھی جو ہے بہت زیادہ نہیں رکھی کہ آدمی نہ ادا کر سکے، آپس کی رضامندی پر ہے مہر بھی. مہر جو ہے وہ بھی آپس کی رضامندی پر ہے، کہ دونوں آپس میں رضامند ہو گئے ایک مقدار پر، 5,000 پر راضی ہو گئے میاں بیوی، تو ان کا 5,000 میں نکاح ہو جائے گا. اور مہر کی رقم اگر آدمی کے پاس نہیں ہے تو ادھار مہر پر بھی نکاح جائز ہے. اتنے پیسے اس وقت نہیں کہ ادا کر سکے، تو اس وقت آدمی ادھار کر لیں لیکن نکاح کر لیں، نکاح کو باقی نہ رکھ. تو جو چیز نکاح میں واجب ہیں وہ نہ ہونے کی صورت میں ادھار مہر پر نکاح کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے، تو پھر رسومات کی وجہ سے تاخیر کرنے کی کہاں گنجائش ہوگی؟ کہ ہمارے پاس کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، ویوہار کرنے کا پیسہ نہیں ہے، یا رہنے کے لیے بڑا مکان نہیں ہے. خیر مکان ضرورت ہے، لیکن بڑا مکان ضروری نہیں ہے. اگر آدمی کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے تو کرائے کے گھر میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہ لے. بڑا مکان نہیں ہے، چھوٹا سا گھر بنا لے، اپنا ایک چھپر ٹھوک لے کہ جس میں آدمی رہ سکے. اور وہی ہوتا تھا ابھی تک، جب تک لوگوں میں نکاح کے معاملے میں سادگی تھی تو وہی ہوتا تھا، مہریں ادھار ہوتی تھی، یا مہر کا پیسہ نہیں ہے تو رشتے دار بھائی بہن ابا امی مل کر رقم کر دیتے کہ بھائی اس سے مہر ادا کر دو. اور گھر نہیں ہوتا تھا تو کرائے کے گھر میں کمرے میں رخصتی ہو جاتی تھی. یہ مجمع میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کی رخصتی کرائے کے کمرے میں ہوئی ہوگی، اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کی رخصتی جو ہے گھر میں، پرانے زمانے میں میڑی بناتے تھے نا، میڑی لکڑوں کی، پٹیوں کی، تو گھر میں ایسی میڑی تھی، اس کو ذرا سوار دیا، اوپر ایک بستر لگا دیا، اور اس کو تھوڑا سا اس کی دیواروں کو چونا لگا دیا، اور رخصتی ہو جاتی تھی. اس میں بہت سے ہوں گے جن کی رخصتی اس طرح ہوئی، اور 2-3-4 بچوں تک وہیں رہے، وہ جگہ نہیں رہتی تھی رات میں اندر اتر کر یا چلنے کی کمرے میں، اور نکاح ہو جائے. اتنا آسان تھا نکاح، اور اسی میں سب پلے بڑے، اسی میں بہت سے ڈاکٹر بن گئے، بہت سے انجینئر بن گئے، بہت سے وکیل بن گئے، بہت سے مولوی بن گئے، مفتی بن گئے. اتنا آسان تھا اور ابھی بھی ہیں. تو اس کو جتنا آسان رکھیں گے وہ آسان ہو کر آسانی سے ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اگر اس کو مشکل بنایا تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا اور گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نکاح آسان ہوں گے تو زنا مشکل ہو جائے گا. جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا. آج بھی جن قبائلی علاقوں میں نکاح آسان ہے اور چھوٹی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے یعنی وقت پر، تو وہاں زنا کی گنجائش نہیں ہے. آج بھی اتنے زیادہ فساد کے ماحول میں اس معاشرے میں بہت بڑا عیب ہے. زنا تو دور کی بات ہے کہ کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے نکل جاوے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور نکاح ان کے وہاں آسان ہے. اور جس ماحول میں نکاح میں عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 22 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 32 سال، لڑکی 24 سال کی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی اور نکاح نہیں ہو رہا ابھی تک، تو اس ماحول میں زنا عام ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے، لازمی نتائج ہوتے ہیں. بازے جو ہیں وہ لازمی نتیجے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، سکے کی دو باجیوں کی طرح. سکے کی ایک باجو اگر پائی جائے تو دوسرا اس کے ساتھ ہی چپکا ہوا ہے. جہاں نکاح مشکل ہوں گے اور بڑی عمروں میں ہوں گے تو وہاں زنا لازمی ہے. آدمی اپنی حاجت کہاں تک روکے گا، وہ لڑکی کہاں تک اپنی حاجت روکے گی؟ وہ تو اس پر حیا کا پردہ پڑا ہوا ہے، حیا کا. اور جب وہ حیا کی چادر بھی اٹھ گئی تو اب کیا بچا ہے؟ اب وہ حیا کی چادر بھی اٹھی ہوئی ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے. جو چیز بیچ میں حائل تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب نتیجہ نکلے گا، زنا ہوگا. اور ابتدائی زنا سے ہوگی، اس لیے اس کو عبادت بنانا چاہیے، اس کو آسان کر دینا چاہیے اور وقت پر ہو جانا چاہیے کہ جہاں ضرورت پیش آ گئی نکاح کی، اب نکاح کر دینا چاہیے. اس کے عوارض پیدا ہو گئے بہت سارے، عوارض پیدا ہو گئے. عصری تعلیم کے فوائد جو کچھ ہوں گے اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑا جو نقصان اس سے ہوا یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہونے لگی. یہ لڑکی پڑھ رہی ہے، ابھی تو اس کا یہ بی کام باقی ہے، ابھی تو اس کا وہ باقی ہے، ابھی کالج میں ہے، 3 سال پورے کرے گی، یعنی 17 اور 3 20، اس کے 20 وہاں پورے ہوں گے. 12ویں تک میں 17 ہو گئے اس کے، اب کالج کر رہی ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے، لڑکا پڑھائی کر رہا ہے ابھی. 22 میں اس نے کسی چیز میں گریجویشن کیا، اب آگے پوسٹ گریجویشن ہے، آگے وہ ایم بی اے کر رہا ہے، ایم بی بی ایس کر رہا ہے، ایم ڈی کر رہا ہے. تو جو تعلیم زندگی کے تعاون کے لیے تھی اور جو تعلیم زندگی کو آسان بنانے کے لیے تھی، اسی تعلیم نے زندگی کو مشکل کر دیا. یہ تعلیم تو اس وجہ سے تھی کہ آج زندگی آسان ہو جائے، جینا آسان ہو جائے. اور جو اصل حق ہے انسانی برادری کے، مردوں کے اور عورتوں کے، کہ وہ سکون سے اپنی حاجتیں پوری کریں، اپنی ضرورتیں پوری کریں، اپنا کھانا پینا، کپڑا، مکان، نکاح، وہ آسانی سے پوری کریں، تو انہی ضروریات کی تکمیل کا انتظام کرنے میں زندگی کے 25 سال تو اس کے گزر گئے، اور اس کو بلوغت ہوئی تھی 14 سال میں، اس کے زندگی کے 11 سال بالغ ہونے کے بعد کے ضائع ہو گئے. اور سبھی جانتے ہیں کہ وہ عمر کہاں جاتی آدمی، اور اس وقت کی جو اس کی قوت اور جو اس کی انرجی ہے وہ پوری ختم ہو جاتی، اور آدمی جنسی اور جسمانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں میں ملیں گے وہ، بلکہ بعضے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ذہنی امراض کے شکار ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہو جاتی ہے دماغوں پر اس کی وجہ سے، اور وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور یہاں ہمارے مذہب میں حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی اور اس کو آسان بنا دیا. جاہلیت میں اس کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں, اس لیے زنا آسان تھا, نکاح مشکل تھا. اور معاشرے میں نکاح کو ایسا بنا دیا گیا تھا میاں بیوی کے اس رشتے کو کہ وہ ایک طرح کا عیب بن گیا تھا, اس لیے لوگ نکاح کم زنا زیادہ کرتے تھے. اور وہی جاہلیت اس وقت لوٹ کر آ رہی ہے, وہی جاہلیت ابھی لوٹ کر آ رہی ہے. ان ملکوں میں تو آ چکی ہے کہ وہاں نکاح سے زیادہ بغیر نکاح کے ساتھ میں رہنے کا رواج ہے, یورپ میں, امریکہ میں اور بہت سارے ایسے ممالک میں جہاں بغیر نکاح کے دو لڑکا لڑکی جو ساتھ میں رہتے ہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حق ہے, ہم آزاد ہیں اور ہماری زندگی کا یہ حق ہے کہ ہم بغیر نکاح کے بھی ساتھ میں رہے اور معاشرے میں فساد مچا رہے اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. ایک ملک میں ہم لوگ گئے ادھر ویسٹ انڈیز میں, تو وہاں بغیر نکاح کے ہی زیادہ تر رہتے ہیں اور پھر ایک دو بچے ہو جا کر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ہم سیٹ ہو گئے ہیں, پھر وہ نکاح پڑھتے ہیں. ورنہ عام متن تو یہی ہوتا ہے کہ 6 مہینے, 8 مہینے, سال, 2 سال رہے ساتھ میں, پھر یہ کہیں اور جائے گا, یہ کہیں اور جائے گی, پھر اس طرح 1-2 سال کہیں اور گزاریں گے, 1-2 سال, اور اسی کشمکش میں زندگی ختم ہو جاتی. وہاں اسلام نے ایک بہترین طریقہ دیا نکاح کا, کہ نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی جو ہیں آپس میں اپنی ضرورت کی تسکین بھی کریں, اپنے ایمان کی, اپنے اخلاق کی, اپنی عزت کی حفاظت کریں, اور اس رشتے کو اللہ پاک نے سکون کا ذریعہ بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ نکاح کے ذریعے سے بیوی سے سکون حاصل کرے. تو جو باقاعدہ شرعاً نکاح کے راستے سے آئی ہوئی بیوی ہیں اس سے جو سکون ملے گا وہ کسی اور سے نہیں مل سکتا, وہ کسی سے نہیں مل سکتا. یہ قدرت کا ایک نظام ہے, یہ فطرت کا ایک نظام ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. اس رشتے کو بدنام کیا جا رہا ہے دنیا میں, رشتے نکاح کو, اور میاں بیوی کے تعلقات کو مذاق بنایا ہوا ہے ایک طرح سے, ایسے ڈرامے دکھا کر اور ایسی فلمیں بتا کر اور اس میں دھوکے کو بتا کر, ایک دوسروں کے ساتھ دھوکا بتا کر. حالانکہ یہ خالص رشتہ ہے کہ جو میاں اور بیوی جو ہیں خالص ایک دوسروں سے محبت کریں, ایک دوسروں سے کسی اور غرض کے بغیر, اپنی جنسی چاہت کی تسکین بھی غرض نہ ہو, اصل اس رشتے میں محبت ہے کہ محبت کرے ایک دوسروں سے. اور حضور علیہ السلام نے یہاں اس حدیث پاک میں فرمایا تزوج الودود, کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں, اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو, ایسی عورتوں سے نکاح کرو. بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی محبت کرے کہ یہ جہاں بھی جاوے اپنے شوہر کے ہی گن گاوے, یعنی اس کی نظر میں دنیا میں اور کوئی آدمی بھی جو ہے اس کے شوہر کے مقابلے میں اچھا نہ ہو, وہی سب کچھ ہے, ساری محبتیں وہ اسی کو دیے ہوئے ہوں اور وہی حق ہیں, تو اس کی ساری محبتیں وہ اپنے شوہر کو دیے ہوئے ہوں اور شوہر بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں کہ اس سے محبت کریں. اور محبت کے لیے شہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, محبت کے لیے شہرانے کی ضرورت نہیں, اور محبت کے لیے سفید چمڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور محبت کے لیے کسی حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک دل کا ایک تعلق ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے محبت کرے, تو وہ محبتیں سامان کے ساتھ وابستہ ہو گئی. اب محبتیں ساکے کیا دیں گے, جہاں رشتہ لے کر پہنچے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں کے وہاں تو ٹھیک ہے, اچھا لگا ہم کو تمہارا گھر بیٹا بھی, لیکن کیا دو گے؟ تو جو دیں گے اس سے محبت ہوگی, پھر جو مانگ رہے ہیں اسی سے محبت ہونی ہے, اور پھر جھگڑا بھی ہوگا تو اسی مال کا ہی ہوگا کہ تم نے یہ کم دیا اور تم نے یہ نہیں دیا, تم نے دے کر لے لیا, تو وہ چیزیں بیچ میں آ گئی اور چیزوں سے محبت وابستہ ہو گئی, میاں ایک طرف ہو گیا, بیوی ایک طرف ہو گئی, اور محبتیں چیزوں سے ہیں.
اس لیے سارا فساد ان چیزوں کی وجہ سے ہے. محبت فرنیچر سے ہے. یہ محبت فرنیچر سے ہے کہ اگر دو بہویں ایک ساتھ آئی ہو, ایک بہت زیادہ فرنیچر لے کر آئی اور ایک کم لے کر آئی ہے, تو پورے خاندان میں جو کم لے کر آئی ہے اس کی قد بن جائے گی. ساری واہوا اور تعریف اس بہو کی ہوگی جو زیادہ مال لے کر آئی ہے, زیادہ سامان لے کر آئی ہے. تو یہ نکاح کا رشتہ خالص نہیں ہے, یہ چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے, اور اس رشتے سے کیا بھلائی ملے گی؟ اس سے تو لڑائیاں ہوگی. اور وہی ہے کہ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے, اللہ نے اس کو پاکیزہ بنایا ہے اور آپس کی محبتوں کو بنیاد بنایا ہے کہ آپس میں ایک دوسروں سے محبت کریں اور ایک دوسروں کا احترام کریں, ایک دوسروں کی عزت کریں, ایک دوسروں کا خیال کریں اور ایک دوسروں کے حق ادا کریں. جو اس کی بنیاد تھی تو اس کی تعلیم ہی ختم ہو گئی. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جوان بچیوں کو اپنے شوہر کے حق سمجھائے جاتے نہیں سمجھائے جاتے, اور اس بیٹی کو یہ سمجھایا جاتا ہے اس کی ماں کے ذریعے سے, اس کے باپ سے, دادی سے, نانی سے, کہ بیٹا جو تیرا ہونے والا شوہر ہے وہی تیرے لیے سب کچھ ہے, تیری ساری محبت ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہو. اسی لیے اس اور لڑکی سے کہا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے نہ دیکھیں, اس کو اجازت نہیں اس کی کہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھیں, اور اس لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت کرے. چچا کے بیٹے کی شادی میں یا پھوپھی کے بیٹے کی شادی میں یا محلے کی کسی شادی میں وہ مزین ہو کر زینت اختیار کر کے وہاں پر جاوے, اس لڑکی کو اس کی شریعت اسلام نے اجازت نہیں دی. اس کو صرف زینت کی اجازت ہے اپنے شوہر کے لیے کہ اپنے شوہر کے سامنے وہ 60 سال کی بھی ہو جاوے تو دلہن بن کے رہے تو اس کی اجازت ہے, کہ 60 سال کی بوڑھی کو بھی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے دلہن بن کے رہے, اس کے لیے وہ زینت کرے, اس کے سامنے اچھے کپڑے پہنے, صاف ستھرے رہے, مزین رہے, جتنے اسباب اختیار کر سکتی ہیں خوبصورت سے خوبصورت دکھنے کے وہ اپنے شوہر کے سامنے کریں, اور شوہر کے علاوہ کسی اور غیر محرم کے سامنے اس کو اجازت نہیں کہ وہ مزین ہو کر بغیر پردے کے اس کے سامنے جاوے, کیونکہ وہ پوری کی پوری اس کے شوہر کے لیے ہے. نکاح ہو جانے کے بعد اب اس کا پورا قابو اور اختیار اس کے شوہر کو ہے, اب ماں باپ کو گنجائش نہیں ہوگی. ہاں, جو ایک معاشرے کا وہ معروف عرف ہے, معاشرے کا معروف عرف ہوتا ہے باتیں جو آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے کہ بھائی ابتدا میں جو ہے وہ 2-3 دن یہاں بھی رہے گی, 2-3 دن وہاں بھی رہے گی, کچھ مہینوں تک یا 1-2 سال تک, ایک معروف عرف ہے اور اس میں آپس کی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ دو بچوں کی ماں ہو گئے اور ابھی بھی 2 دن یہاں 2 دن وہاں, وہ بیچارہ شوہر روزانہ پریشان ہے کہ بھائی ہمارے گھر پر رہے, اور اس کے گھر میں نہ رہنے سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہر 2 دن کے بعد چلی جاتی ہے, کبھی بہن کے گھر, کبھی بھائی کے گھر, کبھی خالہ کے گھر, کبھی ماموں کے گھر, اس کو گھر دے دیا ابھی اپنے گھر رہیں. لیکن چونکہ جہالت ہے اور پتہ نہیں ہے اور نہ وہ دین سیکھا ہے, تو اس لیے بہت سارے معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے شوہر کے ساتھ جھگڑا, اور وہ بیچارہ ہے, مظلوم ہے وہ, کیونکہ سبھی یہی کہ بیچارے نے آواز نہیں دیتا, وہی روزانہ کہاں آنے دے گا, وہ روزانہ کہاں آنے دے گا. وہ کہاں نے کیا مسائل لکھے اس کے کہ کتنے دنوں میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا رہے, عام حالات میں ہاں اگر بیمار ہیں ان کو خدمت کی حاجت ہے تو اس میں پھر کیا ترتیب ہوگی, باقی عام حالات میں وہ کتنے دنوں میں اپنے بھائی بہن کے گھر جاوے. یہ ہمارا ضروری دین ہے, یہ ہمارا علم ہے, وہ علم نہیں ہے. اس لیے جہالت کی وجہ سے لڑائیاں ہیں, اور یہ جہالت کا لازمی نتیجہ ہے لڑائی, کیونکہ جہالت ہوگی حق ادا نہیں ہوگا, اور حق ادا نہیں ہوگا تو جھگڑا ہوگا. اس لیے جہالت دور کرنے کی محنت کرنی ہے, بجائے کہ ہم شادیوں کے موقع پر منڈپوں میں اور اس میں یعنی کھانے پینے میں اور کپڑوں میں لاکھوں روپے لٹا دیں, اس کے بجائے یہ ہے کہ اس لائن کے علم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بچے کو وہ سبق سکھانے کے کہ وہ رخصت ہو کر جا رہی ہے, اب وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے, تو جو حقوق ہیں وہ قوم اور سماج نے نہیں, وہ حق اللہ نے دیے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے شوہر کے کیا حق ہیں, اور لڑکے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اس کی بیوی کا کیا حق ہے, وہ اس کے گھر میں نوکر بن کر نہیں آئی ہے بلکہ وہ بیوی بن کر آئی. اور بیوی کسے کہتے ہیں؟ ایک پاکیزہ رشتہ ہے یہ کہ وہ بیوی بن کر آئی ہے. اس کا حقوق کے اعتبار سے کچھ حقوق کی تعین ہے, باقی درجہ اس کا کم نہیں ہے. اللہ پاک نے اسے عزت دی ہے, مردوں سے کہا ہے کہ ان کے حق کے بارے میں آدمی چوکن نہ رہے, اس کا حق ادا کرے. تو معاملہ کا تیمان حکم کہ جو تمہارے تابع ہیں جن کے حقوق ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آخری نصیحت کی, نماز کی نصیحت کی, الصلاۃ الصلاۃ و معاملہ کا تیمان حکم, ایک تو نماز کا اہتمام کریں اور جو تمہارے دست نگر ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں, ان کا حق ادا کریں. وہ نوکر بن کر نہیں آئی, بیوی بن کر آئی, تو اس کا حق کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ حق ادا کریں, اس میں بھی تجاوز نہ کریں. معاشرے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عموماً چونکہ انسانی مزاج میں افراد و تفریط ہیں, اسی لیے تو اللہ پاک نے شریعت اتاری کہ لوگ افراد و تفریط سے بچ جاویں اور شریعت کی روشنی میں زندگی گزاریں. تو دونوں پہلوؤں میں افراد و تفریط ہیں, بعض جگہ ظلم ہے تو بعض جگہ حد سے زیادہ ان کو آزادی دے دی, کوئی پرسان حال نہیں ان کا. شوہر ہو کر بھی وہ شوہر بن کے گھر میں نہیں رہ رہا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ, اور باپ بن کے نہیں رہ رہا, دست نگر ہے وہ, تابع ہے, بیوی بھی اور بچے بھی یہ تابع ہیں. وہ اس کی رائے کے مطابق زندگی گزاریں گے, ٹھیک ہے, یہ زبردستی نہیں کرے گا ان کے اوپر, سمجھائے گا, مار کوٹ نہیں کرے گا, گالی گلوچ نہیں کرے گا, لیکن ان کو ان کی آزاد روش پر بھی نہیں چھوڑے گا. وہ تو جانور پناہ ہے, پھر انسان اور جانور میں کیا فرق بچ گیا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے ذمے ذمہ داری رکھی, اور کلام پاک نے مردوں کو قوام کہا, الرجال قوامون علی النساء, عورتیں ان کی معصیتی میں زندگی گزارے گی, اپنی آزادی سے زندگی نہیں گزارے گی. اور ان کا حق جو ہے اس حق کی ایک لمٹ اور اس کی ایک حد بتائیے کہ یہ حد ہے. ان کو نفقہ دینا ہے, لیکن جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ, تم جیسے مکان میں رہ رہے ہو ایسے مکان میں ان کو رکھو, یہ ان کا حق ہے. ان کو آزاد نہ چھوڑ دیں. اللہ پاک نے مال دیا ہے تو وہ مال آزادی اور عیاشی کے لیے نہیں دیا ہے, وہ مال حق کی ادائیگی کے لیے دیا ہے. اس میں بیوی بچوں کا جو حق ہے, تو جو ان کا حق بنتا ہے اس کو تو شریعت نے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے, وہ ان کا نفقہ ہے, تو ان کو کھانا پینا اور ان کی ضروریات کو آسانی سے مہیا کر دے, لیکن ان کو اتنے زیادہ ڈھیل اور چھوٹ نہ دے دے کہ وہ آوارہ ہو جائے, ان کی عادتیں خراب ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ علیہ السلام لوگوں پر اتنا خرچ کرتے تھے, اتنا خرچ کرتے تھے کہ سائل آتا تھا ایک روپیہ مثلا لینے کے لیے تو اس کو 100 دے دیتے تھے, کوئی آیا معمولی چیز لینے کے لیے اس کو اس چیز کی وافر مقدار دے دیتے تھے. لیکن جہاں اپنی ازواج مطہرات کا نفقہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے, لیکن درمیانی قسم کا نفقہ دیتے تھے, بہت زیادہ نیچا بھی نہیں اور ہائی فائی بھی نہیں, سال بھر کا نفقہ دیتے تھے آپ, ایک سال کا پورا, لیکن درمیانی نفقہ دیتے تھے ان. جب خیبر فتح ہوا تو فتوحات ہو گئی, بہت زیادہ, بہت مال آیا, اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بھر بھر کے دیا, خوب دیا. تو ازواج مطہرات نے ایسا سمجھا اپنی سمجھ سے کہ فتوحات ہو گئے, پہلے فقر کا دور تھا تو حضور علیہ السلام ہم کو جو نفقہ دیتے تھے معمولی سا ہوتا تھا, تو اب فتوحات ہو گئے تو اب ہمیں حضور علیہ السلام تو لوگوں کو خوب دے رہے ہیں, تو ہم کو حضور کو یاد دلانا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا بھی کچھ بڑھا دیجیے. آپس میں انہوں نے اس کا مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, تو حضور علیہ السلام نے اس مطالبے کو پسند نہیں کیا, آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ازواج مطہرات ایسا مطالبہ کریں, اور آپ ناراض ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی اللہ پاک نے تائید کی, اس کی تائید کی, اور آیت نازل ہوئی اور اس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی طرح رہو, جس طرح آپ رہ رہی ہو. اور اگر آپ چاہتی ہو دنیا کا مال و متاع تعالینا امتعکن فاسرحکن سراحا جمیلا تو پھر آ جاؤ, میں تم کو خوب نواز دوں اور دنیا دے دوں اور تم پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہا کہ تم مشورہ کر لو اس کا. تو ازواج مطہرات نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے ہیں, دنیا کو پسند نہیں کرتے. تو آپ نے اپنے ازواج کے لیے اس کو زیادہ پسند نہیں کیا کہ زیادہ فراوانی ہو اور زیادہ وسعت ہو جائے. آپ نے ان کو درمیانی نقطے پر ہی راضی کیا اور ان کو کہا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے دے دیں, لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نہیں ملے گا. اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اسی طرح آپ کو رہنا ہے. اور اس بات پر ان کو آمادہ کیا اور امت کو تعلیم دی کہ چاہے مال کتنا بھی آ جائے, حضور علیہ السلام کے پاس بہت مال آیا. ایسا نہیں تھا کہ آپ کا جو فقر تھا وہ فقر ہی تھا, آپ کے پاس بہت مال تھا آیا, لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو چلتا کیا, اپنے پاس نہیں رکھا, جمع نہیں کیا اس کو جمع نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت تھی, بہت محبت تھی حضرت فاطمہ سے. ظاہر ہے بیٹیوں سے ہر ایک کو لگاؤ ہوتا ہے, آج اتنے گئے گزرے دور میں بھی لوگوں کو اپنی بیٹیوں سے کتنا تعلق ہوتا ہے, اور جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی اور زیادہ بیٹیوں سے نوازوں سے محبت بڑھ جاتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خالص محبت ہے اپنی بیٹی سے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا. حضرت علی فقیر آدمی تھے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مہر دینے کے بھی پیسے نہیں تھے اور ولیمہ کرنے کا بھی پیسہ نہیں تھا. ایک بکری کی ذبح کر کے ولیمہ کر دے اتنا بھی پیسہ نہیں تھا اور نہ اپنے نکاح کی مہر ادا کرنے کا پیسہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھاری ہوئی, قرض لیا اور پھر اس کے بعد معاملہ ہوا آگے, اور حضور ان کی مہر انہوں نے ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پلے بڑے تھے, چھوٹے تھے تب سے حضور علیہ السلام نے ان کو لے لیا تھا ابو طالب سے, کیونکہ ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور فقیر آدمی تھا. حضور علیہ السلام کا بچپن ان کے وہاں گزرا تو ان کے حالات ان کے سامنے تھے کہ غریب آدمی ہیں, بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو مکہ میں ابو طالب کے گھر پر تھے تو بکریاں چرا کر جو اجرت آتی تھی اس سے چچا کی مدد کرتے تھے گھر کے خرچے میں. اور جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا کہ علی مجھے دے دو میرے ساتھ رہے. تو حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا اور ان کی پرورش حضور کے پاس ہوئی. اسی لیے انہوں نے بچپن میں ہی جیسے آپ کو نبوت ملی وہی بچپن میں وہ تقریباً 7-8 سال کی عمر کے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہ جب نکاح ہوا تو حضور نے ہی نکاح کروایا, تو گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے ہی فرد تھے, ان کے کوئی سامنے ماں باپ اور دوسرے کوئی رشتے دار تو تھے نہیں. تو اب حضور علیہ السلام کو اے میاں بیوی ہیں جہاں سگی بیٹی ہیں اور اپنے گھر میں رہا ہوا بچہ اس کو رخصت کر رہے ہیں, تو ان کے پاس ضروری سامان تو کچھ بھی نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام نے ایک چکی ہیں بستر ہیں اور کچھ ضروری سامان ان کو دیا رخصتی کر, تاکہ ان کا گھر, کیونکہ وہاں عرب کا دستور یہ تھا کہ پہلے دن سے چولہا الگ ہوتا تھا, تو ان کو تھوڑا سا ضروری سامان دیا. وہ ان کی ضروریات تھی. ایسے بھی اگر اس زمانے میں اگر کوئی ایسا داماد ہے اور اس کو گھر بنا کر پورا دے دے تو کیا حرج ہے کہ بھائی داماد غریب ہے اس کے پاس گھر نے تو گھر بنا کے دے دیا. لیکن یہ عقل مند ہے بھائی 50 جوڑی کپڑے 70 جوڑی کپڑے اور پورے محلے کا منڈپ باندھا ہے 50,000 کے بھاڑے کا, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ اسراف ہے, یہ اسراف. اور اسراف سے اوپر تبذیر ہے, اور تبذیر یعنی عذاب کا الارم ہے. تبذیر یعنی ابھی آخری گھنٹی ہے عذاب کی. لو اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا, کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو ہم طرف میں لگا دیتے ہیں, کہ وہ خواہشات پر اپنا مال لگاتے ہیں اور یہ خواہشات کے علاوہ چاہے کوئی کچھ بھی تعبیر کرے, جس چیز کو شریعت نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ مسجد میں لے جا کر بس اعلان ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان دو کا نکاح ہو گیا, اتنا مقصود ہے. تو ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں 200-500 ہزار مصلی ہوتے ہیں, جمعہ کی نماز میں لا کر آدمی نکاح کر دے, اعلان ہو گیا ہے. اور جہاں کسی مستحب یا سنت عمل میں مفاسد کا خطرہ ہو تو اس کا ترک افضل ہوتا ہے. تو جہاں اگر ولیمے میں مفاسد کا خطرہ ہے کہ بڑا ولیمہ کریں گے تو لڑکے لڑکیاں جمع ہوگی اور خاندان والوں کو شکایتیں پیدا ہوگی اور بہت سارے جھگڑے ہوں گے, تو بجائے اس بڑے ولیمے کے دو پانچ آدمی ولیمے کا کھانا کھا لے, ولیمے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ولیمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر پانچ آدمیوں کو دس آدمیوں کو بلا کر کھانا کھلا دے, اپنے گھر میں روزانہ دس کا پکتا ہے اس دن بیس آدمیوں کا پکا لیں. باقی یہ سمجھداری نہیں. آدمی چاہے کتنے ہی تعویل کریں ان چیزوں کی, کتنے ہی تعویل کریں, آدمی خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنا مال اسراف اور طرف میں لگا رہا ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی بیجا مال خرچ کر دے. مال بہت قیمتی سرمایہ ہے جو ضرورت سے زائد خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اپنے لڑکی لڑکیوں کو اس طرح سے تعاون کر دیں کہ مستقبل میں ان کو کچھ کام لگ سکے, ان کو زمین کا ٹکڑا دلا دیں. بھائی لڑکی کو دینا ہی دینا ہے تو فرنیچر آدمی بنا رہا ہے اس زمانے میں, وہ فرنیچر رکھنے کی اس کے کمرے میں جگہ بھی نہیں ہے. 12x12 کا فرنیچر ہے اور اس میں 8x8 کا فرنیچر ہے, اس کی جگہ بھی نہیں اس فرنیچر. لیکن ایک رواج بنا ہے اور یہ جو فرنیچر یہ جہیز کی ابتدا ہے. یہ جہیز کی جس معاشرے میں, جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی سادگی سے نکاح ہو جاتے تھے کہ وہاں کمرہ بھی نہیں ہے تو میڑی پر اوپر ایک پلنگ لگا کر دیواروں کو چونا لگا دے کر وہاں رخصتی ہو جایا کرتی تھی اور چار بچے یعنی 8-10 سال وہاں گزر جایا کرتے تھے, اس معاشرے میں اس فرنیچر کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت ہوگی تو لڑکا بسائے گا اپنے حساب سے, اس کا گھر ہے, اس کو 2-4 کرسیوں کی ضرورت ہے, لا کے رکھ دے گا وہ مہمانوں کے لیے. باقی سادہ نظام جو ہے سادگی میں مزہ ہے, اس میں آسانیاں ہیں. ہاں دیکھا دیکھی نہ کریں اور اس کو سادہ بناویں. اور جو اس کے بعد کے رسم و رواج ہیں نکاح کے بعد ولیموں میں اور رخصتیوں میں, یہ عقل مندی نہیں ہے. کوئی شریف انسان ان چیزوں کو سوچ نہیں سکتا ہے. کوئی شریف آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچ سکتا ہے کہ اس کی لڑکی اس کی لڑکیاں بہویں اس طرح آوارگی کر رہی ہو, چھوٹے کپڑے پہن کر اور بن سور کر سڑکوں پر, محلوں میں, بازاروں میں, منڈپوں میں اور شادی ہالوں میں. کوئی شریف انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا. شرافت کا تقاضا ہے. ایمان تو ابھی اس کے بعد آئے گا, پہلے انسان ہے, پھر انسان میں شرافت ہے, پھر اس شریف میں ایمان بھی ہے اور وہ ایمان والا ایک اچھے ماحول میں رہ رہا ہے, علم اور کے دین کے ماحول میں ہے وہ, تو ان چیزوں کو ہم نہیں سوچ سکتے. اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے, ہاں اس کی کوشش کریں ورنہ معاشرہ پاک نہیں رہ سکتا. اور جہاں زنا عام ہوا وہاں زنا کے ساتھ بزدلی لازم ہے. زانی ہمیشہ بزدل ہوگا, اس کی ہمت اکھڑ جائے گی. زانی بزدل ہوگا, اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی, ہمتیں اکھڑ جائے. اور پھر اللہ کا جرم ہے جو بہت بڑا, اللہ کے وہاں زنا کی کتنی سخت سزا متعین کی شریعت اسلام نے. اگر شادی شدہ آدمی زنا کر رہا ہے تو اس کو رجم کا حکم دیا ہے کہ جو نکاح کرنے کے بعد بھی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو گڑا کھود کے سب کے سامنے جو ہے آدھا اندر اتار کر پھر اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے. یہ انسانی معاشرے کا سب سے بڑا بدماش اور مجرم آدمی ہے, اس کو جینے کا حق نہیں ہے زمین پر. کہ جو نکاح کے مقدس رشتے سے وابستہ ہو جانے کے بعد بھی کہیں اور غلط نظر اٹھا رہا ہے اور زنا کر رہا ہے اور اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے, تو ایسے معاشرے کے بدماش کو معاشرے میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. کہ اتنا غلیظ پھیل ہے اس کا. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے اسباب پیدا نہ کریں, ایسی مجلسوں سے بچیں, ایسی مجلسیں قائم نہ کریں جہاں مرد و عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے. منڈپ قائم, ہم کیوں منڈپ باندھیں؟ بھائی ہم نے مسجد میں دعوت دی, آ جائیں نکاح میں مسجد, اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھیں پنکھے کے نیچے اور وہیں نکاح ہو جائے گا, وہیں شوہر تقسیم کر دیں اور نکاح ہو چکا ہے. گھر کے گھر میں خاندان کی عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا حضور علیہ السلام کے زمانے میں, کہ سارے خاندان کو بھی جمع کیا ہو. بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جو جلیل القدر صحابہ میں اور حضور علیہ السلام کے ایسے ساتھیوں میں سے ہیں کہ آپ کے ہر وقت ساتھ رہنے والوں میں سے, انہوں نے نکاح کر لیا, رخصتی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں. آپ نے پوچھا رخصتی کے دوسرے دن ان کو, وہ خوشبو ان کے کپڑے پر دیکھ کر کہ عبد الرحمن یہ خوشبو, بولے یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. تو پھر حضور نے کہا اولم ولو بشاتن, کہ چاہے ایک بکری کا ہی صحیح ولیمہ کرو. شکایت تھی کہ تم نے ہم کو کیوں نہیں بلایا, تو میں کون ہوتا ہوں میرے بھائی کو کہنے والا کہ تم نے میری بھتیجی کی بیٹی میں مجھے کیوں نہیں بلایا, اور میں کون ہوتا ہوں میرے ماموں کو کہنے والا کہ تم نے بیٹے کی شادی کر دی اور مجھے نہیں بلایا. یہ جاہلیت ہے. اگر نہیں بلایا اور بھول گئے ہیں تو ہوئے, اور جان بوجھ کر بھی انہوں نے ہم کو نہیں بلایا تو اگر ہم کو پتا چلا تو مسلمان بھائی کا مسلمان ہونے کے ناطے میرے اوپر حق تھا کہ میں اس کی خوشی میں شریک ہو کر اس کو مبارکباد دیتا, میں شکایت نہ کرتا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا تم. بلکہ حق تھا کہ مجھے پتا چلا کہ فلاں کا نکاح ہے تو نکاح میں شریک ہو کر مبارکباد دیتا, یہ میرے ذمہ تھا. جیسے انتقال کا پتہ چلتا ہے تو آدمی میت پہ چلا جاتا ہے, کوئی بلانے کا انتظار کرتا ہے. جیسے رنی میں شریک ہونا ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, ایسے خوشی میں شریک ہونا حق. ہاں کھانے کی دعوت ہو تو وہاں بلانا ضروری ہے, اگر نہ بلاوے تو نہ جاوے, کھانا کھانے نہ جاوے, باقی نکاح میں آوے مبارکباد دے اس. اس لیے ضرورت ہے کہ یہ بڑا موٹا موٹا علم ہے, یہ موٹا موٹا علم حاصل کریں, سڑکوں پر, چوراہوں پر, چوپالوں پر, ہوٹلوں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس کے لیے کہا جاتا ہے روزانہ مسجد میں آویں, فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں, دین اور علم کی طلب پیدا کریں, اور پھر اپنی اس طلب کو جو ہے علماء کے راستے سے, صحیح علم علماء سے لے کر اپنی وہ طلب پوری کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني, او كما قال عليه الصلاة والسلام